الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رات آج کی تقریر کا موضوع آپ نے سنا ہے، اور اس موضوع ہی کے اندر بڑے آسان فہم انداز میں اس کا مفہوم بھی کھل کر اپنا اظہار کر رہا ہے، اور محض اس شعر کے پڑھنے سے ہی سارا مفہوم اور مدعا واضح ہو جاتا ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت کے پیشوائی کے منصب پر فائز ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اور ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، اس کے راستے میں اپنے آپ کو بھی مصروف عمل رکھنا، جہاد کرنا، اور مسلسل خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرنا، منکرات کے جھاڑ جھنکار کو صاف کرنے، دور کرنے، ان کے استحصال کے لیے معاشرے میں ان کو نجات دلانے کے لیے مسلسل صحیح اور جہد کرنا، یہ وہ اصل کام ہے کہ جو مطلوب ہے، جس کی بار بار ہم تلقین بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ برپا تو دراصل اس لیے کیا گیا ہے، اور بھیجا تو انسان کو اس خلافت کے کام کے لیے گیا ہے کہ یہاں پر کسی اور کی فرما روائی قائم نہ ہو، کسی اور کا سکہ روانہ ہو، کسی اور کا حکم نہ چلے، کہ کوئی اور نہ انصاف کر سکتا ہے، نہ عدل کی میزان نصب کر سکتا ہے، ظلم سے بچ نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما روائی ہو. اس لیے جب یہ اصل کام ہے تو باقی سارے کام ضمنی تو ہو سکتے ہیں، ذیلی تو ہو سکتے ہیں، حاشیے میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن متن میں اصل کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں دیگر جتنی دلچسپیاں ہیں وہ اہم ہیں، بڑی ناگزیر ہیں، لیکن وہ مطلوب ہرگز نہیں ہیں. ان کا کچھ نقصان اٹھا کر بھی، ان سے کچھ پہلو تہی کر کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، برتی جا سکتی ہے، زندگی زندگی کے عنوانات سجا سکتی ہے، لیکن انہی چیزوں کا ہو رہنا اور جو اصل کام ہے اس کو پسے پوچھ ڈال دینا، یہ وہ موضوع ہے کہ جو جا بجا قرآن پاک پہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بیان ہوا ہے، اور ہمارے لٹریچر کی تو اصل اور بنیاد ہی یہ ہے کہ اس ایک کام کے لیے لوگوں کو آمادہ اور تیار کیا جائے، جس کے نتیجے میں باقی سب کام ان کی جو حیثیت، جو مقام ہے، اس مقام پر ضرور رہیں، اپنے مقام سے بڑھ کر وہ زیادہ اہم اور اصل اور بنیادی اور ترجیحات اول و ثانی قرار نہ پائیں. اس لیے دیگر جتنے بھی کام ہیں وہ منجا اور ماوا نہیں بن سکتے، اور انہی کی جدوجہد اور تگودوں میں زندگی کو بھلانا اور زندگی کو بوسیدہ کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جس سے جا بجا منع کیا گیا ہے. ہمارے آج کے موضوع کے اندر بھی دراصل اسی بات میں کا تخاطب موجود ہے کہ کس طریقے سے اس کام کو کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے، کہ جو اصل قرار پاتی ہے، سد راہ بنتی ہے، منزل کو کھوٹا کرتی ہے، پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہے، راہ کو روک لیتی، راہ سے بے راہ کرتی، پگڈنڈیوں پر لے جاتی ہے اور صاف سیدھی شاہراہ سے انسان کو ہٹا کر اس کی منزل کو گم کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یعنی اسی جانب رہنمائی کرنے والے جو واقعات ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے، نمونہ ہے، تو وہ خاص لمحہ کہ جس وقت یہ آیت اتری ہے، یعنی یہ بات جب انسانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو یہ بات کہتے وقت جو خاص لمحہ حضور کی زندگی کا منتخب کیا گیا، جس وقت یہ بات کہی گئی، یعنی وہ چھانٹ کر جس خاص لمحے کو منتخب کیا گیا خصوصیت کے ساتھ، ہمارے سامنے جو بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص لمحے مہاد جنگ پر تیروں کی بارش میں کھڑے ہیں، ساتھیوں کے لیے ڈھال بنے ہیں، پھاوڑا کدال ہاتھ میں لیے ہیں، پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہیں، خندق کھودنے میں مصروف ہیں، اور یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ویسے تو پوری زندگی نمونہ ہے، زندگی کا ہر لمحہ نمونہ ہے، شب و روز کا ہر عنوان نمونہ ہے، لیکن وہ خاص لمحہ جس لمحے یہ بات کہی جا رہی ہو کہ نمونہ ہے، وہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس خاص مشن کو لے کر اٹھنے والے اور پیشوائی کے اس منصب پر فائز ہونے والے اس اسوے کی پیروی کی شاکلید اگر پائیں گے تو یہاں سے وہ شاکلید ان کو ملے۔ اس اسوے کی پیروی کے لیے بھی یہی وہ لمحہ ہے جس میں مشقت بھی ہے، جس میں ساتھیوں کے لیے رفاقت بھی ہے، جس میں تمام خطرات کو مول لینا، انگیز کرنا، اس کا سراپا بن جانا بھی ہے، اور ان تمام چیزوں کی مکمل مثال کی صورت میں جب آپ سامنے آتے ہیں تو وہ ساری زندگی نمونہ ہے، اس میں کسی ایک لمحے کو خارج نہیں کیا گیا۔ لیکن جس لمحے وہ بات کہی جا رہی ہے اس لمحے کو سامنے رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بات وہی ہے جو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ کن تم خیر امت مخرجت للناس، کہ ہم نکالے ہی اس لیے گئے ہیں اور برپا ہی اس لیے ہوئے ہیں اور انسانوں کے درمیان اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں، تو یہ بات تو پھر بہت آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ پھر دوسرے بہت سے جھمیلوں میں پڑ کر اور دوسری بہت سی مصروفیتوں میں الجھ کر اور دوسرے بہت سے کاموں میں سے اس کو محض ایک کام سمجھ کر اگر کیا جائے گا تو بس یہی ایک کام نہیں ہوگا، باقی سارے کام تو اونے پونے اور جیسے تیسے ہوتے رہیں گے، جیسا کہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو وصف ہے یہ ایمان اور اخلاص کی معراج ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونے کے لیے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس میں سخت کوشی بھی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، اس میں ایثار و قربانی بھی ہے، اور اس میں تمام دنیا سے منہ موڑ کر کسی ایک سمت اپنا رخ موڑ لینے والی بات بھی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی میں نے اس وقت ایک محدود دائرے میں پیش کیا ہے، دائرہ تو بڑا وسیع ہے، لیکن میں اپنی بات کی تائید کے لیے اور جو موضوع اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی حمایت کے لیے اس واقعے کو بھی پیش کیا ہے۔ لہذا اپنے اپنے دلوں کے اندر اس پر کہیں نہ کہیں کوئی اتھل پتھل تو ہونی چاہیے، اور اپنے اپنے دلوں کے اندر کوئی اس حوالے سے کوئی اضطراب اور بے چینی کی لہر تو پیدا، اگر تربیت مقصود ہے، تربیت تو اور تزکیہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ تربیت اور تزکیہ کا تو ہدف ہی وہ واحد وہ فرد ہے، یہ اجتماع کی تربیت نہیں ہو رہی، اجتماع کے ایک ایک فرد کی جو یہاں سامنے کھڑا ہے، جو سامنے بیٹھے ہیں، تو اس تربیت کا تو نقطۂ آغاز ہی یہ ہے کہ یہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا، اور جو کچھ بھی سنتے ہیں بالکل صحیح سنتے ہیں، ان کا اصل کارنامہ اور کمال یہ ہے کہ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی اور بس اسی لمحے یہ طے کر لیا کہ اب فلاں چیز کو ترک کر دینا ہے اور فلاں چیز کو اختیار کر دینا، کسی نے قیل و قال نہیں کی، لیک و لاک سے کام نہیں کیا، متبی نہیں کیا کہ شراب کل سے چھوڑیں گے، ورنہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی کیسے نظر آتی، سب پی جاتے، کہتے بنی بنائی ڈھلی ڈھلائی شراب مٹکوں کے اندر موجود ہے، جو جام آدھا اتر چکا ہے، جو جام آدھا ہاتھ میں موجود ہے، وہ تو جو اتر گیا وہ حلال تھا نا، تو چلو یہ ایک گھونٹ جو باقی رہ گئی اس کو بھی پی لیا جائے۔ جب منادی کرنے والے نے منادی کی تو وہ پوری تربیت گاہ میں جتنے لوگ چاروں طرف شراب کے جام لیے بیٹھے تھے اسی لمحے سب نے فیصلہ کیا اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی اسی لیے نظر آئی۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کوئی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی نے بعد میں آ کر یہ مسئلہ پوچھا ہو کہ حضور جب وہ منادی کرنے والا منادی کر رہا تھا اور تقریر کرنے والا تقریر کر رہا تھا اور درد دینے والا درد دے رہا تھا اور میں لے رہا تھا درس, تو میں اس وقت تو وہ جو کچھ سامنے رکھا تھا پی گیا ہوں اور پھر میں نے کبھی نہیں بنائی, پھر اس شراب کی طرف رخ بھی نہیں کیا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو اس وقت پی چکا. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے بارے میں اصل کمال یہ ہے جس کی وجہ سے وہ صحابہ قرار پائے, کہ جس لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی وحی انہوں نے سنی ہے, کوئی حکم ان تک پہنچا ہے, بس اسی لمحے جو ترک کرنا تھا وہ ترک کر دیا ہے, جو اختیار کرنا تھا وہ اختیار کر لیا, جان جوکھوں میں ڈال کر ایثار و قربانی کا پیکر بن کر اپنی جان پر کھیل کر سب کچھ کر گزرے ہیں, اور تربیت اور تزکیے کے میدان میں یہ بنیادی پتھر ہے کہ جسے چومے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. جس لمحے آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں بات تو سمجھ میں آ گئی, بالکل ٹھیک, کل سے انشاءاللہ اس کو کریں گے, وہ کل کبھی طلوع ہی نہیں ہوا ہے, گویا کل تک تو ہم زندہ بھی رہیں گے اول تو, اور یہ نافرمانی بھی کرتے رہیں, اور کل تک تو یہ حکم عدولی بھی جاری رکھیں گے, مفہوم تو دوسرا اس کا یہی ہے نا, اور ہم زندہ بھی رہیں گے کہ پرسوں ٹھیک ہو چلیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب یہ واقعات اور باتیں کوئی انوکھی اور نئی نہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے, نہ سننے والوں نے ایسا ہے پہلے کبھی نہ سنی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے, لیکن کوئی اتھل پتھل کوئی اضطراب کی کیفیت قلب و ذہن کے اندر اسی وقت پیدا ہو اور اسی لمحے کہیں آدمی جم جائے اور یہ سوچے کہ ہاں پھر اب اس یہ جو پوری زندگی کی ڈگر ہے اس کے اس کانٹے کو تبدیل تو کرنا چاہیے, اس کے رخ کا تو تعین جو کیا ہوا ہے اس سے اس کو بدلنا تو چاہیے, اور ترجیحات میں جو نمبر اس کا قرار پایا ہے اس سے نکلنا تو چاہیے. اگر یہ نہ ہوا تو وہ لمحہ گزر جاتا ہے, اور جب وہ گزر جاتا ہے تو گزرے ہوئے لمحات کی کوئی قضا ممکن نہیں ہوا کرتی. اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ وہ بھی میں عرض کی دیتا ہوں, تاکہ اسی بات کو میں ابھی کچھ دیر کہنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے, کہ ہمارا اصل منشا اور مشن جو ہے وہ تو پیشوائی کا منصب ہے ایک امت کی حیثیت سے. وہ دوسرا واقعہ بھی آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آرام فرمایا, اور صبح جب بیدار ہوئے تو امہات المومنین میں سے جو تھیں ان سے دریافت کیا کہ کیا میرے بستر کو کسی نے بدل دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں, وہی بوری جو آپ کے نیچے بچھائی جاتی ہے اسی بوری کو بچھایا تھا. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اسے ہم دوہرا کر کے بچھاتے تھے, رات ہم نے اس کو چوہرا کر کے چار تہیں کر کے بچھا دیا. اچھا, آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے رات کو اٹھنے میں کوئی دقت محسوس ہوئی, کوئی نہ حرام حلال کی بحث یہاں پر ہے, نہ جائز و ناجائز کا مسئلہ درپیش ہے, لیکن جسے رات کو اٹھنے کا مسئلہ درپیش ہو اسے پھر ویسے ہی زیادہ راہ اور سفر طے کرنا ہوگا کہ اس کو دقت نہ پیش آئے. آپ نے فرمایا بوری تو وہی بچھی ہے, بس ذرا دوہری کے بجائے چوری ہو گئی, اور یہ مسئلہ نہیں بیان ہو رہا کہ بوری میں ہمیشہ دوہرا کر کے سونا چاہیے چوہرا کر کے نہیں سونا, بات تو اس سے بڑی بیان ہو رہی کہ جن کو کسی خاص سمت میں چلنا ہے ان کو ویسی زیادہ راہ اپنے لیے لینی ہو, پھر وہ گلہ نہ کریں کہ زیادہ راہ کی وجہ سے یہ ہو گیا. زیادہ راہ کی شادی کا کیا قصور ہے؟ جیسے زیادہ راہ رکھو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ چلے گی. تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی دقت محسوس ہوئی ہے. اٹھے تو صحیح ہیں آپ, کام تو آپ نے وہی کیا ہے جو کرتے تھے, لیکن بسترے کے اس وقت کے نرم گرم اول تو وہ کیا نرم گرم بستر ہوگا کہ جو بوری کا تھا اور جس کو صرف چار تہیں کر کے بچھا دیا تھا. تو میں اب بھی کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں, یعنی اس میں عرض مدعا بھی ہے اور جسارت بھی ہے, کہ اگر بات وہی ہے کہ بہت بڑا مشن ہے, بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے, بڑے انقلاب کی باتیں ہیں, سارے عالم کو ایک ظلم سے نجات اور پورے عالم کو ایک طاغوت سے نجات دلانے کی بات ہے, تو پھر وہی کل والی بات دہراؤں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو تو بہت سارے جائز بھی چھوڑنے پڑتے ہیں, بہت ساری حلال چیزیں حلال ہونے کے باوجود کہ سارا معاشرہ حرام کے اندر گھرا ہوا ہے, اور میں اپنے چند حلالوں کے اندر پڑا رہ جاؤں کہ میں تو حلال کھا رہا ہوں, کما رہا ہوں, رہ رہا ہوں, اگر اس کو حرام سے نجات دلانی ہے اور پورے تعوذ سے اور اس کی فرما روائی سے, تو جس جد و جہد کی اور جس شب و روز کی اور جس جاں گسل حالات کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے کی. اسی طرح ایک تیسرا واقعہ بھی اسی حوالے سے, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہمارے لیے بن گئے ہیں, تو ذرا سوچنا تو چاہیے کہاں نمونہ ہے ہمارے لیے, کہیں بھی نمونہ نہیں ہے. یعنی سارے واقعات بہت اچھے ہیں, بیان کرنے والے کو بھی بہت بھرے لگتے ہیں, سننے والے کو بھی بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن کوئی مماثل اس کا, کوئی ملتی جلتی چیز, کوئی اس کے قریب تر پہنچنے کی جدوجہد,
کوئی سامنے توڑا لگا کر آدمی کہے کہ ہاں کچھ ایسا کچھ اس کے قریب. مجھے واقعہ آتا ہے کہ آپ سفر سے واپس لوٹے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا ہے, آپ آ کر بیٹھے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سر دھونے لگی, اپنے ہی اوپر آپ کا سر رکھا اور اس کو دھونے لگی, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہیں. آپ نے سر اٹھایا اور حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا, پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ دیکھیے انہوں نے کیا کہا, یعنی ڈائلاگ ہر دور میں ایک ہی ہوتے ہیں, باپ اور بیٹی کے درمیان, ماں اور بیٹے کے درمیان, سارے قریب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان, یہ دنیا بدلتی نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر یہ پیون لگے کپڑے دیکھتی ہوں اور ان کو بھی دھول اور گرد کے اندر اٹا ہوا دیکھتی ہوں, اور سفر سے آپ لوٹے ہیں, آپ کے بالوں کے اندر خاک اور دھول کو دیکھتی ہوں, اور چہرے کے اوپر جو تکن کے آثار نمایاں ہیں اس چہرے کو دیکھتی ہوں تو رونا تو مجھے آنا, یعنی بیٹی ہوں آخر آپ کی, باپ کو اس حال میں دیکھتی ہوں کہ سفر سے وہ لوٹا ہے. لیکن نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ گریہ افزاری نہ کر, اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر مامور کیا ہے, ایک ایسا مشن اس کے سپرد کیا ہے کہ روح زمین پر جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں وہاں وہاں یہ مشن پہنچے گا اور کامیابی سے ہمکنار ہو, خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے, ہر ہر فرد اور نفس تک یہ پہنچے. یعنی کہا تو وہ بیٹی اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر اس غم اور اندوہ کا شکار ہوئی جس کا تذکرہ ملتا ہے اس واقعے میں, اور کہا وہ عظیم المرتبہ باپ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے فاطمہ کو ایک بڑے مشن کی نوید سنائی, ایک بڑی خوشخبری بتائی اور بتایا کتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں, تم میرے کپڑوں کو دیکھ رہی ہے اور بالوں کو دھول میں ہٹا دے, اس عظیم مشن اور کام کو دیکھو کہ جو میں لے کر اٹھاؤں, اس کی فرما روائی, اس کی کامیابی, اس کے پریرے فرعون کے اندر لہرانے کے اس منظر کو آنکھوں سے دیکھو, چشم بصارت سے دیکھو, چشم بصیرت سے دیکھو, دور دور تک یہی مشن ہے اللہ کی فرما روائی کا کہ جس کو ہم لے کر اٹھے ہیں اور اس کی کامیابی کی نوید ہے, یعنی لوگوں کو ایک بڑے مقصد کی طرف لگانا اور مسلسل اسی جانب ہکانا اور اسی کے لیے ان کے اندر جذب و انجذاب پیدا کرنا. یہ تو ایک واقعہ آ گیا ہے, اس میں کوئی رہنمائی تو ہوگی نا میرے لیے آپ کے لیے, تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا, یعنی کتنی چیزوں سے بے پرواہ آدمی کو ہونا. بیٹی اور باپ کا رشتہ تو اس قدر نازک رشتہ ہے, بیوی نہیں کہہ سکتی وہ باتیں اپنے شوہر سے, بہن نہیں کہہ سکتی وہ باتیں اپنے بھائی سے جو بیٹی اپنے باپ سے باتیں کر لیتی ہے. یعنی اس بیٹی نے اپنے باپ سے وہ سب کچھ کہہ دیا کہ جو بیٹی کے دل و دماغ میں اس کیفیت کو دیکھ کر آ سکتا تھا, لیکن اس رشتے کی نزاکت اور حسن کے باوجود اور اس رشتے کی معصومیت کے باوجود باپ نے بھی اپنی اس بات کو مسلسل دہرایا اور اس سے تعلق اور وابستگی کا مجدہ اس کو سنایا کہ ہم کون سا کام لے کر اٹھے ہیں, تم ان کپڑوں کو دیکھ کر اور ان بالوں کو دیکھ کر اور ان چہروں کو دیکھ کر اور ان جھریوں کو دیکھ کر اور اس تھکاوٹ کو دیکھ کر اگر یہ بات کہ تو میرے دوستوں ہم کہاں کھڑے ہیں, کون سے مشن کی بات کر, کس نے ہم میں سے اس مشن کا سودا مشن کو لے کر کون اٹھایا. جب آپ کہتے ہیں دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دلیا شکم, یہ کوئی بیت بازی کا مسئلہ تو نہیں, اشعار اچھے پڑھنے اور سنانے کا, یہ تو جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی اس کی تنقید ہے, کوئی اس پر تردید ہے, کوئی اس حوالے سے تنبیہ ہے, کوئی اس کے اندر پیغام چھپا اور پوشیدہ ہے, اور پیغام بھی ایسا چھپا پوشیدہ نہیں، ہم اپنی زبانوں سے دوسروں تک تو مسلسل وہ بات پہنچاتے ہیں لیکن بس اپنے آپ ہی کو بھول بھول جاتے ہیں، لہذا یہ یاد دہانی اپنے ہی لیے. وہ ایک واقعہ آتا ہے، میں ذرا سے بعد میں آتا ہوں اصل اور بھی جو اس وقت کی مسائل ہیں ان حوالوں سے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ یعنی میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور کی میزبانی کرے، بڑی طویل عمر انہوں نے پائی، 100 سال سے بھی زیادہ. سن ہجری 51 میں شاید یہ 52 میں ان کا انتقال ہوا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں. جنگ قسطنطنیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ مسلمان دشمنوں کا محاصرہ توڑ نہیں پا رہے تھے، بڑھتے تھے اور پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، پیشتبی کرتے تھے پھر پسپائی ہو جاتی تھی. مسلسل ہفتوں اس طریقے سے گزر گئے. حضرت ابو ایوب انصاری اس لشکر کے اندر شریک تھے، اس نوید اور خوشخبری کا مزدار بننے کے لیے کہ قسطنطنیہ پر بھی فتح حاصل کرے گا، جنت کو لشکر جائے گا. تو واقعات میں آتا ہے کہ اس مسلمانوں کے لشکر سے ایک نوجوان اپنے آپ کے اندر گم اور مگن ہو کر جنوں کا سودا کر کے عشق کی وادی کے اندر چل پڑا اور دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس گیا، اور جو کچھ اس سے بن پڑا 2-4 بار ادھر ادھر اس نے کیا، 8-10-12 کو اس نے گرایا، لیکن ایک ہی تو تھا، اکیلا اور تنہا تھا. تاکہ کفار نے اس کو آ لیا اور سب نے مل کر اتنا اس قدر اس کو مارا کہ اس کی ٹکا بوٹی کر دی. یہ منظر دیکھا اور مسلمانوں نے کو یہ اطلاع ملی تو کسی کی زبان پر یہ آیت آ گئی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی بظاہر جو بھی ذہن بات ہوگی آیت کے، اور کسی نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، یوں اس طریقے سے چلا گیا نجدہ اور یہ حال اس کا ہوا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیسی بات کرتے ہو تم، یہ آیت تو فتح مکہ کے بعد ہمارے حق میں نازل ہوئی تھی. اور پھر تشریح آپ نے فرمائی کہ فتح مکہ کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آئی کہ اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا نا، یعنی کیا رہ گیا ہے، بدر ہو گیا، حنین ہو گیا، احد ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اب کہاں کہ مکہ بھی فتح ہو، کیا رہ کیا گیا ہے. لہذا پھر وہی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ جو کاروبار عرصے سے نظر انداز ہو رہے تھے ان کاروباروں کو کچھ ٹھیک کر لیا جائے، جو گھر کی چار دیواری کے اندر سفیدی نام کی کوئی چیز نہ تھی ذرا اس کو روشن کر لیا جائے، کچھ یہاں کچھ وہاں کوئی اصلاحات، کوئی حالات کی بہتری، کچھ خرد و نوش کا سامان، کچھ کپڑے لتے، کچھ ان معاملات کے اندر لوگوں نے دلچسپی لینی شروع کی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اب بھی یہ سارے کام کرنا جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اللہ کے راستے میں انفاق کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے کام، تو دراصل وہی. یعنی ذرا تصور کیجئے بات کہاں پہنچ گئی. یہاں تو ابھی کوئی ہجرت بھی اور کوئی بدر اور یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، فتح مکہ تو خیر نہ معلوم کہاں اور کب اور کیسے، لیکن اگر اس سے پہلے ہی زندگی کی ترجیحات بدلی بدلی ہوں اور حالات کے اندر یہ زندگی جو ہے بندگی کے راستے میں رکاوٹ ہی بنتی چلی جا رہی ہو اور اس پر یہ مستضعف دعویٰ موجود ہو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر گزریں گے اور یوں وہاں پہنچ جائیں گے اور ایسے وہاں نکلیں گے اور یہاں پر ڈوبیں گے بھی نہیں اور وہاں پر نکل بھی آئیں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع نازک ہے بڑا. لیکن یہ موضوع تو ہمارا موضوع ہے نا، اور کہاں کیسے اور کب اس موضوع پر بات ہوگی. اس لیے ان تمام چیزوں کا حاصل تو یہی ہے کہ اس حیات دنیا کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہے اس کے جائزے کی ضرورت ہے، یہی تربیت و تزکیہ کا عنوان. اس دنیا کی زندگی جو بھی ہم بسر کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو بھی تعلق ہے، جتنے شب و روز، جتنے مین آورز، جتنی توانائیاں، جتنا کڑنا، جتنا پسینے گرانا، جتنی سفارشیں، جتنی دوڑ بھاگ، اس میں سے کوئی چیز ناجائز نہیں. اس لیے کہ ہمارے دائرے کے اندر تو ناجائز کا امکان کم ہے، جائز ہی کی حدود میں ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک تو یہ مسئلہ جائز کا ہے اور دوسرا اس فرض کی پکار پر لبیک کہنے کا اور جو ہوش تباہ کن والی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو تو چن لیا گیا ہے اس کام کے لیے، منتخب کر لیا گیا ہے، اسی کام میں لگا لیا گیا، تو جب تک اثر نو یہ جائزہ نہیں ہوگا ممکن نہیں ہے کہ حالات کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکے۔ یہاں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس چیز کا نام سیکولرزم ہے، آپ تاغوت بھی کہتے ہیں اسے، لبرلزم بھی جگہ جگہ اس حوالے سے آتا ہے، یہاں شکم کی بات بھی آ گئی ہے، چلیے اس کو بھی تاغوت ہی آپ کہنے چاہے، یہ جس چیز کا نام سیکولرزم ہے یہ دنیا میں کبھی بھی کتابی شکل میں اور نظریے کی شکل میں کبھی بھی موجود نہیں رہا، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بسا اوقات تو اس کی پشت پر کوئی نظریہ، سیکولرزم کی پشت پر کوئی نظریہ سرے سے رہا ہی نہیں، اس کے برخلاف یہ ہمیشہ ایک تحریک رہا ہے، یہ ایک منظم معاشرے کی شکل میں سیکولر معاشرہ، سیکولر ریاستیں، سیکولر ایٹم بم، سیکولر ساری توانائیاں، یعنی ساری قوتوں کا ارتکاز سیکولرزم کے ہاتھ میں رہا ہے، یہ ایک مقتدر قوت کی حیثیت سے، ایک ریاست کی حیثیت سے، معاشرے کی حیثیت سے، با اختیار ادارے کی حیثیت سے موجود رہا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ سیکولرزم رہا ہے کہ جس کے تمام افراد میں ہمیشہ یکجہتی اور تعاون رہا ہے، وہ جس کو کہا گیا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، ان سب کے درمیان تعاون رہا ہے، اس کے اداروں میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے، ہم آہنگی رہی ہے، اور اپنے وجود کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے انہوں نے ہمیشہ مل کر لڑائی لڑی۔ وہی قدریں اور وہی اصول جو بیان کیے جاتے ہیں اچانک وہ بدل جاتے ہیں جب ان پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ابھی ترکی کی آرمی نے جو کچھ کیا ہے، جتنے لوگوں کو نکالا ہے، مغربی پریس کے اندر کوئی تنقید اس کے اوپر موجود نہیں، ذرا اپنے یہاں سے آپ سیکولر لوگوں کو نکال کر دیکھیں، وہ تو اسلامسٹ کو نکالا گیا ہے، ان کے لیے ضابطہ ہی دوسرا ہے، جب چاہو نکال دو، دودھ سے مکی کی طرح نکال کر پھینک دو، کوئی امریکہ کوئی یورپ اس پر تنقید نہیں ہے۔ آپ جس دن یہ کہیں کہ ابلاغ سے، میڈیا، ریڈیو، ٹی وی سے جو نظریے پاکستان کے مخالف ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، فوج سے جو ایسے لوگ ان کو نکال دیا جائے، تو دنیا بھر میں واویلا مچے گا، یہ جمہوری اقدار کے خلاف ہے، یہ حقوق کی منافی ہے، یہ لوگوں کو صفائی کا موقع دیے بغیر، یہ لوگوں کی بات سنے بغیر، یہ تو جبر کی حکومت ہے، تو فستائیت ہے، یعنی ساری دنیا شور مچائے گی، ڈونگر ہنگامہ کرے گی۔ اس لیے میں نے اس کیا اپنے وجود کے تحفظ اور بقا کے لیے مل کر یہ سارے لوگ ہمیشہ جنگ لڑتے رہے، اپنے مرکز کے دفاع کے لیے ہمیشہ ایک سے ایک بہتر اسلوب اختیار کرتے رہے ہیں، اور ان عناصر کی بےخکنی اور سرکوبی کے لیے کہ جو ان کے وجود کے لیے خطرہ ہوں، ہمیشہ ایک اور مضبوط حکمت عملی اختیار کرتے رہے، یعنی جو سیکولرزم ہے وقت کا تابوت ہے، ہر دور کے اندر بھی اور آج بھی یہی صورت ہے کہ یہ اپنے اپنے دائروں میں مختلف ملک ہیں، مختلف سلطنتیں ہیں، ان کے نظام بھی بنائے مختلف، کہیں جمہوریت ہے، کہیں جبر ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں شیردم ہے، کہیں صدارتی ہے، لیکن یہ سب ایک ہیں سیکولرزم کے تحفظ اور بقا کے لیے اور تابوتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام اور اسلامی تحریک یہ نظریے کی شکل میں موجود ہے، وعظ و تلقین کی شکل میں موجود ہے، یہ پند و نصائح ہے، یہ تبدیلی کا پیغام ہے، یہ ایک صدائے انقلاب ہے، یہ نعرے ہیں فضاؤں کے اندر گونجنے والے، اس کے لیے صحیح ہے اور کاوش ہے، مخلصانہ جدوجہد ہے، لیکن یہ کہیں ریاست نہیں ہے، یہ جو آج کا اسلام ہمارے سامنے ہے، اس اسلام کو کوئی ریاست میسر نہیں آ سکی، کوئی معاشرہ اس کے لیے وجود میں نہیں آ سکا، اس کے حق میں دلائل دینے کے لیے، اس کو وسائل مادی اور دوسرے وسائل اور ابلاغ کے ذرائع اس کو بام پہنچانے کے لیے، یعنی یہ دو چیزیں آمنے سامنے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تصادم ہے کہ جس میں ہم رہنے کی، برپا ہونے کی اور اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ جس میں ہم ایک اکائی کی حیثیت سے بڑے تاغوت کے مقابلے کے لیے اٹھے ہیں، دوسری طرف صورت یہ بھی ہے، پتہ نہیں میں کس میں بیان کر سکوں گا یا نہیں، کہ جن معاشروں میں ہم رہتے ہیں، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے پاکستانی، اس ہمارے معاشرے کے اندر بھی سارے دعوت و تبلیغ کے باوجود اور ساری قال اللہ قال رسول کے باوجود اور ساری تحریکوں اور مہمات کے باوجود، اس ہمارے معاشرے میں ہر چند سال کے بعد ہمارے خلاف ایک معاشرتی انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ہمارے چاروں طرف برپا ہوتا ہے، ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، جو نئی اقدار لے کر آتا ہے، کچھ نہیں تو صوفے ہی بدل جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ صوفے آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، ان کو ڈرائنگ روم سے نکالو، نئے صوفے لے کر آؤ، پردے بدل جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پردے بھی اب ذرا اب اس طرح کا نہیں رہا ہے، ذرا نئے پردے ڈلنے چاہیے، میں نے کتنی چھوٹی مثال لے لی لیکن میں بات دور تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب معاشرے کے اندر ہر چوتھے پانچویں سال ایک معاشرتی انقلاب برپا ہوتا ہے تو لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بدلنے لگتے ہیں, لوگوں کے پہننے اوڑھنے بدل جاتے ہیں, لوگوں کے کھانے پینے کے طرح. یہ کتنے لوگوں کو یہ بات بالکل زبانی یاد ہوگی کہ یہ تو بالکل بہت پرانی بات نہیں کہ دسترخوان اتنا وسیع ہو گیا ہے. میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, کبھی کوئی آپ یہ سمجھیں, لیکن بڑے سے بڑی دعوتوں کے اندر اور بڑے سے بڑے گھرانوں کے اندر ایک ہی ڈش ہوا کرتی تھی نا.
Visit tasqueer.org.